پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درس گاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دی کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وطبیب نفوسنا اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعن الدائم على اعدائهم من يوم عداوتهم الى يوم الدين، اما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى۔ موضوع گفتگو مودت اہل بیت کی عظمت، عظمت اس حوالے سے کہ مودت اہل بیت کی جو فضیلت ہے اور نورانیت ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور دنیا میں اس محبت سے دین کے لیے کیا فوائد حاصل ہے، انسانوں کے لیے کیا فوائد حاصل ہے، اور ہمارے لیے کیا فوائد حاصل ہے، اس نعمت کی نسبت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ محبت کی حقیقت اور تقاضے سمجھنا، ان تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ویسا اسلام میں صرف محبت اہل بیت واجب نہیں ہے، سب سے پہلے محبت خدا واجب ہے۔ ایک انسان مومن نہیں بنتا، مسلمان حقیقی نہیں بنتا، جب تک سب سے بڑا محبوب اس کے پاس خدا نہ ہو، سب سے زیادہ خدا سے محبت نہ کرے، تب تک وہ مومن واقعی نہیں بنتا۔ اسی طرح سے پیغمبر خدا، اسی طرح سے جہاد در راہ خدا، قرآن ارشاد ہوتا ہے: قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله۔ حبیب، آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تمہارے آبا اور تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری زوجات و ازواجکم زوجات، تمہارے پسندیدہ مکان، کوٹھی، محلہ، تمہاری وہ تجارت جس کے کساد سے، بے رونقی سے ڈرتے ہو، یہ چیزیں اگر تمہارے پاس زیادہ محبوب ہو خدا اور رسول سے، اور جہاد در راہ خدا اور رسول سے، جہاد در راہ خدا سے، تو جہنم کا انتظار کرو۔ تو احب یعنی سب سے دین سمجھتا ہے، کیونکہ دین خدا کی طرف سے ہے، خالق انسان کی طرف سے، انسان کی طبیعت، فطرت، خلق کرنے والا خود خدا ہے۔ انسان محبتوں سے، مختلف چیزوں کی محبت سے جدا نہیں ہو سکتا۔ مال سے محبت کرتا ہے، زندگی سے محبت کرتا ہے، اپنی جان سے محبت کرتا ہے، حکومت کو چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے، اولاد سے محبت ہے، مختلف ایسی چیزیں ہیں زندگی میں، ان سب کو پسند کرتا ہے، سب سے محبت، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اعلیٰ معیار ہے اطہار کا ہے کہ وہ ان کے پاس محبوب صرف خدا ہے، غیر خدا سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ خدا نے کہا ہے، وہ اعلیٰ درجہ ہے. لیکن عام انسانوں کے لیے خدا فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے ان تمام چیزوں سے تم محبت کرو، یہ تمہاری فطرت ہم نے دی ہے، تمہیں اس فطرت کے ساتھ ہم نے خلق کیا ہے، اس لیے ان سب کے ساتھ تم محبت کر سکتے ہو، سب کو پسند کر سکتے ہو، سب کی چاہت اپنے دل میں رکھ سکتے ہو، سب کے لیے محنت کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سب سے بڑا محبوب خدا ہونا چاہیے، سب سے بڑی محبت خدا کے ساتھ ہونا چاہیے. صاف ظاہر ہے اس کے نتائج کہ اگر ایک انسان کی محبت خدا سے زیادہ مال کے ساتھ ہو تو مالی مفادات اور الہی احکام اور دین خدا کے مفادات کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے تو مال کو انتخاب کرے گا، دین خدا کے ساتھ خیانت کرے گا. اگر ایک انسان کی محبت حکومت سے زیادہ ہو، خدا کی بنسبت ریاست سے، حکومت سے، اقتدار سے زیادہ محبت ہو تو اقتدار کے لیے خدا کی نافرمانی کرے گا. تاریخ بشریت کی تاریخ ترین صفحہ یہی ہے کہ اقتدار کے لیے تمام اقدار الہی کو نابود کیا ہے، اقتدار کے لیے انبیاء کو شہید کیا ہے، ائمہ کو شہید کیا ہے، دین کو شہید کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حکومت کی، ریاست کی، اقتدار کی محبت خدا سے زیادہ ہے. اسی طرح سے اولاد بھی، ہم لوگ اس امتحان میں نہیں پڑھتے ہیں لیکن بہت بڑے لوگ اس امتحان میں فیل ہو گئے. اولاد کو خدا پر ترجیح دیتے ہیں، اولاد کی محبت کو خدا کی محبت پر ترجیح دیتے ہیں، وہاں پر اولاد کو انتخاب کرتے خدا کو چھوڑ دیتے ہیں. زبیر کے واقعہ آپ کے سامنے ہیں، مولا فرماتے ہیں جب تک اس کا بیٹا محمد بڑا نہیں ہوا تھا یہ ہمارے گروہ میں شامل تھا، ہمیشہ آل محمد سے، پیغمبر سے دعا کرتا رہا، جب بیٹا بڑا ہو گیا دشمن میں تبدیل ہو گیا. تو دین نے اصول دین میں شامل کیا محبت خدا کو، نہ صرف محبت، خدا سب سے بڑا محبوب ہونا چاہیے. تو اس وقت ہمارے سارے مسائل حل ہو جائے گا. ایک گروہ آئے خراسان سے مولا امام محمد باقر کی خدمت
میں.
اس زمانے میں خراسان میں سب عرب تقریباً ہوتے تھے کیونکہ کوفہ سے نکالے ہوئے لوگ تھے. امام کی خدمت میں جب پہنچے تو اس کی پاؤں کی عجیب حالت تھی، سفر کی وجہ سے، پیدل چلنے کی وجہ سے. امام نے اس سے پوچھا کیا ہوا، کہا کہ مولا آپ کی محبت نے مجھ کو کھینچ کر لایا اور اس راہ میں تو آپ کی زیارت کے لیے جو آئے اس راہ میں یہ مسئلہ پیش آیا. آپ نے فرمایا ہر انسان اسی کے ساتھ مشہور ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے. ایک حقیقت، یہ آدمی امام کی زیارت، امام سے ملاقات کرنا واجب تو نہیں تھا لیکن اس عشق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے خراسان سے مدینہ تک آیا. تو یہ محبت، محبت اس جس کے ساتھ محبت کرتے اسی کے ساتھ انسان محشور ہوتا ہے. حشر کا معنی ہی عربی زبان میں جمع ہونے کا نام ہے، محشر یعنی اجتماع کی جگہ، میدان محشر یعنی اجتماع کی جگہ ہے، وہاں پر سارے انسان جمع ہوں گے. محشور ہونا یعنی آپ کے ساتھ دنیا میں بھی آپ کا محبوب ہے، آخرت میں بھی آپ کا محبوب ہے. یہ ہم خود اپنی زندگی میں دیکھیں، جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ ہمارے نصب العین ہوتا ہے. تو اگر وہ پاکیزہ چیز سے ہماری محبت ہو، ہم پاکیزہ ہو جائیں گے، ناپاک چیز سے محبت ہو، ناپاک ہو جائیں گے. خدا سے محبت ہو خدائی، پیغمبر سے محبت ہو نبوی، اہل بیت سے محبت ہو حلوی، حسینی، زینبی بنیں گے. جتنی محبت زیادہ اتنا محبوب کا اثر حبیب میں ظاہر ہو جائے گا. اسی لیے اسلام نے اپنی تربیت کی بنیاد محبت پر ڈالا ہے. اصول دین میں سے محبت ہے، توحید در محبت، یعنی سب سے بڑھ کر خدا سے محبت کرنا. پیغمبر کی محبت بھی محبت خدا کا شاخہ ہے. اگر آپ پوچھیں ہم کیوں پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، جواب یہی ہوگا خدا کی وجہ سے. اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ خدا کی وجہ سے. تو ان کی محبت شاخہ محبت خدا ہے، یعنی الگ نہیں ہے، اسی کے حصہ ہے. تو اصول دین میں بھی ہے، فروع دین میں بھی ہے محبت. آپ فروع دین جب گنتے ہیں، تولا اور تبرا. آپ نے ایک دن اپنے اصحاب سے پوچھا ایمان کی سب سے مضبوط رسی، یا آپ جانتے کہ کسی پہاڑی پر چڑھنا چاہے کوئی دستہ ہوتا ہے پکڑنے کے لیے، اس کو بھی عروت اختیار میں ہے، سب سے مضبوط پکڑ کیا ہے؟ کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا روزہ، کسی نے کہا حج، آپ نے فرمایا یہ نہیں. تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ایمان کی سب سے مضبوط رسی خدا کے راہ میں محبت، خدا کے راہ میں دشمنی. اور وتولی اولیاء اللہ، اور محبت کرنا خدا کے اولیاء کے ساتھ، خدا کے چاہنے والوں کے ساتھ. والتبری من اعداء اللہ، اور دشمنی کرنا، بیزاری کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا. بیزاری حقیقت بیزاری اور محبت اصل دل میں ہے، زبان اس دل کا ترجمان ہے. ہر جگہ زبان دل کا ترجمان ہے. اگر زبان دل کے ترجمان نہ ہو تو منافقت اور ریا ہے. محبت کی حقیقی جگہ دل ہے، اسی طرح سے تبرع کی حقیقی جگہ دل ہے. محور محبت خدا، اس کے نتیجے میں خدا حضور فرماتے ہیں وَتَوَلِّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ، خدا کے چاہنے والوں کے ساتھ، خدا کے اولیاء کے ساتھ محبت کرنا، اور خدا کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرنا. یہ سب سے بڑا مضبوط، سب سے مضبوط رسی ہے خدا کی اہل ایمان کے لیے. تو اس حوالے سے عرض کیا فروع دین میں تولا اور تورا، تبرا، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، جدا نہیں ہوتے. ایک شخص چھٹے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں عرض کے مولا میں آل محمد سے محبت کرتا ہوں، اہل تولا، یا بہتر کہوں اس نے نقل کے ایک آدمی کے بارے میں کہ فلاں آدمی آل محمد سے محبت کرنے والا ہے، لیکن دشمنان آل محمد کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا ہے، دشمنوں کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا یا یہ فی الحال ایک آنکھوں سے بینا ہے، دوسری آنکھ سے نابینا ہے، یا دونوں آنکھوں سے بینا ہو جائے گا یا دونوں آنکھوں سے نابینا ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ آل محمد سے محبت اگر معرفت کے ساتھ ہو تو خود بخود دشمن آل محمد کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا ہے. عدل مجسم کی محبت ظلم کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. بندگی خدا سے محبت کرنے والا بندگی شیطان کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا ہے. شیر میدان کرار غیر فرار سے محبت، کرنے والا کسی بزدل فراری سے محبت نہیں کر سکتا ہے. یعنی کہ دو متضاد چیزوں سے ایک ساتھ محبت نہیں کر سکتا ہے. تو یا یہ محبت بغیر معرفت ہے یا وہ دشمنی بغیر معرفت ہے. جب دونوں آنکھوں سے بینا ہو جائے گا, حقیقت تک پہنچ جائے گا, اگر اہل بیت کی طرف آیا دونوں آنکھوں سے بینا ہو جائے گا, یا وہ دشمنوں کی جو محبت اس کے دل میں ہے اس کو کھینچ کر لے جائے گی اور دونوں آنکھوں سے نابینا ہو جائے گا. تو ایک قسم کے محبت کا لازمہ براعت ہے, دشمنوں کی دشمنی تولا کا لازمہ ہے. لیکن عرض کیا تولا اور تبرا کا مطلب زبان سے کہہ کر دشمنی ڈالنا نہیں ہے. اس پر ہم ائمہ کے احادیث بیان کریں گے. دل سے خدا, دین خدا, اولیاء خدا سے محبت اور محبت کے تقاضوں پر عمل, اور دل سے دشمنان خدا, دشمنان اولیاء خدا اور گناہگاروں سے نفرت اور عملاً اس کا اظہار, یہ حقیقی ہے. زبان سے کہنا ترجمان ہے, دل کے جذبات کے ترجمان ہے. حقیقت براعت, حقیقت ولایت وہ دل ہے. تو عرض کیا اسلام نے انسانوں کی تربیت کے لیے بھی جس چیز پر بہت توجہ دی ہے محبت. اسی حدیث میں امام آگے چل کر فرماتے ہیں, حل الدین الا الحب والبغض, آیا دین محبت اور دشمنی کے علاوہ بھی ہے؟ دین کا خلاصہ حب بغض ہے. خدا, رسول, ائمہ, پاک انسان ان سے اور شریعت سے, دین سے, تمام نیک اعمال سے محبت, اور دشمنان خدا, دشمنان اہل بیت, دشمنان انبیاء اور تمام گناہوں سے نفرت. حل الدین الا الحب والبغض, کیا دین محبت اور دشمنی کے علاوہ ہے؟ عرض کے دین ولایت میں خود احکام دین سے محبت بھی ولایت میں شامل ہے. کربلا کے میدان میں آپ کو یاد ہے عاشور کے زہر کے وقت حسین کا وہ فرمان ہے, احب الصلاۃ, نماز سے مجھے محبت ہے. پیغمبر فرماتے ہیں قرۃ عینی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. شریعت سیرت محمد علی محمد ہے, کردار محمد علی محمد, محمد علی محمد کی حقیقت اور فضائل جب اعمال کے شکل میں ظاہر ہوگا یہ شریعت ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ امام ششم علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں نحن اصل كل خير ومن فروعنا البر والتقوى والصلاة والصيام. فرماتے ہر خیر کی اصل, اساس, بنیاد, ریشہ ہم ہیں, اور ہمارے فروعات ہیں, شاخیں ہیں. تشبیہ ایک درخت کے ساتھ جس کے جڑ ہوتا ہے اور جس کے شاخیں ہیں, ہم جڑ ہیں ان تمام خوبیوں کے, اور ہمارے شاخیں بر ہے, نیکی ہے, تقویٰ ہے, نماز ہے, روزہ ہے. وعدونا اصل كل شر, اور ہمارا دشمن ہر برائی کی اصل ہے, اساس ہے, بنیاد ہے, ریشے ہیں. ومن فروعهم ظلم وغیرہ, فرماتے ہیں اور ہمارے دشمن کے فروع ہے ظلم کرنا, واجبات کو ترک کرنا, محرمات کو انجام دینا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں یہ جو مولا نے فروع اہل بیت کو گنا یا فروع دشمنان اہل بیت کو گنا, اس میں کافی تفصیلات ہیں, میں نے سب کے ذکر نہیں کیا یہاں پر. آخر میں فرماتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس فرع سے، اس شاخے سے متمسک ہے جو دشمنوں کے شاخہ ہے. گناہ کہ جڑ دشمنان آل محمد ہے اور شاخے یہ گناہ ہے. تو اگر کوئی گناہگار ہے اور اس شاخے سے متمسک ہے جو جس کے جڑ دشمن آل محمد ہے، اس کے باوجود اگر دعویٰ کرتا ہے کہ میں محب آل محمد ہوں، جھوٹ بولتا ہے. محمد خدا دل میں ہو تو اطاعت خدا آسان ہو جاتا ہے. اسلام میں بلکہ گھر میں جب آپ بنیاد ڈالتے ہیں فیملی کی، شادی، اس کی بنیاد بھی محبت پر رکھی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ جَعَلَ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. خدا کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تمہاری ازواج کو تم میں سے قرار دیا، یعنی انسان، تمہاری زوجہ بھی، ہمسر بھی تم جیسے انسان، اور تمہارے درمیان محبت قرار دی، مودت قرار دی، مہربانی قرار دی. یعنی خاندان کی بنیاد محبت پر ہونا چاہیے. اگر محبت پر بنیاد ہو تو جو مشکلات شادی کے بعد پیش آتے ہیں، درخواستیں شروع ہو جاتی ہیں، توقعات بڑھ جاتے ہیں، رشتہ داروں کی حمایت میں ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو ہوتا ہے، یہ سارے ختم ہو جائیں گے جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کے ہر عمل کے لیے نیک گمان کریں گے، بلکہ اس کی کوتاہیوں کو معاف کریں گے، اس کی غلطیوں کے آپ خود جواز ڈھونڈ لیں گے. اگر آپ کسی سے محبت نہیں کرتے ہیں، اس کی غلطی کو بدترین معنی پر حمل کریں گے، دشمنی پر حمل کریں گے، اس کی غلطیوں کو معاف کرنے کے تیار نہیں ہوں گے، اختلافات شروع ہو جاتا ہے. تو بنیاد محبت پر ہو تو اس گھرانے میں خوشی ہوگی، خوشی ہوگی. انسان محبت کا تشنا ہوتا ہے، جب احساس کرتا ہے کوئی مجھ سے محبت کرنے والا ہے، کوئی میرے انتظار میں ہے، کوئی ہے جو میرے ساتھ میرے تمام اہداف میں شریک ہے، میری سعادت کو اپنی سعادت سمجھتا ہے، تو بہت خوشی ہوتی ہے. تنہائی کے احساس نہیں کرتا ہے، خودی کے احساس کرتا ہے. یہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، تجربہ کر سکتا ہے، تجربہ کیا ہے. رشتہ داروں میں آپ دیکھیے، اگر محبت ہو ایک دوسرے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتے ہیں. اگر محبت نہ ہو، مجبوراً اگر ایک جگہ پر جمع بھی ہو، باپ نہ چاہتا ہے، عجیب حالت پیدا ہوتی ہے. اسلام نے کہا ہے تمام مؤمنین ایک دوسرے سے محبت کرے. المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، مؤمنین ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو غلطی کے وقت روکنے کے بھی حق ہے. اولیاء ولی کے دو معنی ہے، محبت کا معنی، سرپرست کا معنی، دونوں معنی لے سکتے ہیں. محبت کرنے والے ہیں اور ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو غلطیوں سے بچاتے بھی ہیں. کل اسلامی معاشرے میں حکم ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کریں. اب قرآن میں مختلف آیات کثرت کے ساتھ نظر آتے ہیں کہ مؤمنین اور مؤمنات ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے چاہنے والے ہیں، ایک دوسرے کے خیرخواہ ہے، ایک دوسرے کو بچانے والے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر حاکم ہے. امر معروف کے وقت کیا ہے، ٹوک سکتے ہیں چھوٹا بڑے کو، بڑے چھوٹے کو. تو اگر اسلامی معاشرے میں اسی اسلامی سنت پر عمل ہو جائے، تمام مسلمانوں سے محبت کرنا، مومنین سے محبت کرنا مستحب ہے، اسی پر عمل ہو جائے، تو یہ تفرقہ، یہ خونریزی، یہ دہشت گردی نہیں رہیں گے، اختلافات نہیں رہیں گے، اخوت کی فضا قائم ہو جائے گی. اخلاقی برائی جو معاشرے میں ہے محبت نہ ہونے کی وجہ سے. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے خلاف نہ اس کی غیبت کریں گے, نہ اس پر الزام لگائیں گے, نہ بدگمانی کریں گے, نہ اس کے خلاف چغلی کریں گے. جو اخلاقی برائیاں ہیں اس کی اہم وجہ محبت کا فقدان ہے. اور مومنین کی تو بہت عظیم فریضہ ہے. آپ دیکھیں حدیث میں 70 حقوق برادر ایمانی کے ایک دوسرے کے اوپر, 70 حقوق. ایک حدیث میں معصوم 70 حقوق گنتے ہیں برادر ایمانی کا ایک دوسرے کے اوپر. اگر بنیاد محبت پر ہو تو کوئی تنہائی کا احساس نہیں کرے گا. یہ کم و بیش ہے, نہیں کرنا حقیقت ہے, قابل انکار نہیں ہے. ہمارے درمیان محبت ہے. آپ جانتے ہیں جب کوئی شہید ہوتا ہے تو ہمارے مومنین کس طرح سے ہسپتال پہنچتے ہیں, کس طرح سے زخمیوں کو خون دینے کے لیے جاتے ہیں, کس طرح سے مالی معاونت کرتے ہیں, کس طرح سے تشییع جنازے میں شرکت کرتے ہیں. یہ دین سے محبت اور مومنین سے محبت کی علامت ہے. لیکن وسیع تر ہو, بیشتر ہو تو اس کے آثار اس سے کہیں زیادہ ہوگا. تو اسلام نے اسلامی معاشرے کی تربیت کے لیے ایک سنت محبت ہے. گھر میں شوہر اور بیوی کو کہا ہے خدا نے تمہاری درمیان محبت ڈال دی. روایت میں کہ حضرت حوا جب خلق ہوئی حضرت آدم کی نگاہ ان پر پڑی تو ایک کشش, ایک محبت دل میں آئی. وہ حیوانی محبت نہیں تھی, پیغمبر خدا تھا, حدیث میں بھی یہی ہے. وہ حیوانی محبت نہیں تھی, ایک قسم کی خدا نے یہ چیز ڈال دی ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, خدا نے زوجین کے درمیان مودت اور رحمت کی نعمت قرار دی ہے. اس کے بعد والدین, کس طرح سے والدین بچے اسے محبت کرتے ہیں, یہ رحمت خدا ہے. اگر والدین کے دل میں بچے کی محبت نہ ہو اتنی صحبتیں کون برداشت کرتا ہے. مظہر محبت خدا ہے والدین. اسی لیے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, خدا نے حکم دیا ہے کہ صرف خدا کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو. خدا کے بعد فوراً والدین کے نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شباہت ہے. خدا بھی کسی توقع کے بغیر احسان کرتا ہے, محبت کرتا ہے. والدین بھی بچے سے کسی توقع کے بغیر, خدا خدا ہونے کی وجہ سے, والدین والدین ہونے کی وجہ سے بچے سے محبت کرتے ہیں. کوئی اور چیز مد نظر نہیں ہوتی. تو اگر یہ محبت نہ ہوتی بچے, ایک روزہ بچے, دو روزہ بچے کی کیا حالت ہوتی. یہ عظیم خدا کے عظیم نشانی بھی ہے, صرف انسانوں میں نہیں جانوروں میں بھی ہے. یہ عظیم آیہ الہی ہے, خدا کی نشانی ہے. کس طریقے سے حیوانات, عجیب حیرت انگیز داستان ہے حیوانات کی محبت کے. کچھ حیوان ایسے کہ بچے دنیا میں آنے سے پہلے, انڈوں سے نکلنے سے پہلے مر جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بچے وہی کچھ کرتے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں جو ماں کرتی تھی. بعد کے بچوں کے لیے کھانا تیار, سب کچھ تیار کر کے وہ مر جاتا ہے. اور بچوں سے بھی کہا ہے والدین سے محبت کرے. اگرچہ بچے پیارے ہوتے ہیں, والدین خود بہت محبت نہیں کرتے ہیں, پیارے ہونے کی وجہ سے چھوٹے ہوتے ہیں, بچے بعض وقت بھول جاتے ہیں. اسی لیے قرآن نے بہت تاکید کی کہ اگر والدین آپ کو کفر کی طرف دعوت دے, کافر ہونے کے لیے کہے, ان کی بات تو نہیں ماننی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ رفتار کرنا ہے, نیکی کے سلوک کے ساتھ سلوک کرنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, اگر دونوں کوشش کرے, جاہدا پوری کوشش کرنا, کوشش کرے کہ آپ کافر ہو جائیں, آپ کو کافر بنانا چاہتے ہیں, فلا تطعهما, ان کی اطاعت نہ کرو. وصاحبهما فی الدنیا معروفا, لیکن دنیا میں نیکی کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی کرو، رفتار کرو، سلوک انجام دو. تو یہ اس محبت کے فضا میں پلنے والے، اگر بچے کو محبت نہ ملے، دیکھیں نفسیات کے علماء ماہرین کہتے ہیں کہ جس بچے کو محبت نہیں ملی، یہ بچہ انسانیت کے سب سے خطرناک مجرم ثابت ہوا ہے. جسے محبت نہ ملے، اس کے دل میں دوسروں سے محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، سب کی نسبت میں دشمنی اور کینہ دل میں لیتا ہے. اسی لیے ہماری احادیث فرماتی ہے کہ اگر کوئی یتیم ہو گیا ہو، اس کے ساتھ محبت کرو. اگر آپ یتیم کے سر پر محبت سے اپنے ہاتھ پھیرائیں گے، ہر بال جو آپ کے ہاتھ کے نیچے سے گزرتا ہے، اس کے لیے 10 حسنے، 10 درجہ آپ کو بلند، قیامت میں آپ کا درجہ بلند ہوگا، 10 نیکیاں لکھی جائے گی. البتہ یہ اس طریقے سے نہ ہو کہ بچہ احساس کرے کہ یہ مجھ پر رحم کر رہا ہے، احترام کے ساتھ ہو، احساس کم ترین مبتلا نہ ہو، اپنی بے قدری کا، بے مادری کا احساس نہ ہو، یعنی اس کی عزت کے ساتھ محبت ہو. تو اسلامی معاشرے میں مومنین ایک دوسرے سے محبت، بلکہ حیوانات کے ساتھ بھی نیکی. کفار جو آپ کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے، ان کے ساتھ نیکی کو حکم دیا، حیوانات اور کفار کے ساتھ نیکی کو حکم. مومنین کے ساتھ محبت عزیزوں میں بیشتر. اور پھر آل محمد کے ساتھ محبت. قرآن کی البتہ احادیث بے شمار ہیں محبت آل محمد کے حوالے سے. اسی لیے کوئی مسلمان، نام نہاد مسلمان بھی جرأت نہیں کرتا ہے دشمنی آل محمد اظہار کرنے کا. چھٹے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے پوچھا ابھی اسی حالت میں وہ حدیث ذہن سے نکل گئی،
محمد آل محمد
رہا تھا کہ محبتوں میں محبت خدا، محبت رسول، محبت مسلمین مومنین، اور اپنے خاندان سے محبت، اور محمد محبت آل محمد، جس کی اتنی تاکید ہے. البتہ وہ حدیث بھی ابھی حدیث بھی آپ کو معلوم ہے، کوئی نئی حدیث نہیں ہے. البتہ ہم 14 صدی کے بعد نئی حدیث کہہ نہیں سکتے. تو فرمائے جو دشمن، کوئی ہم آل محمد کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتا. ہم سے دشمنی کرنے والے شیعوں سے دشمنی کرتے ہیں، ہم سے دشمنی کرنے والے شیعوں سے دشمنی کرتے ہیں. آل محمد سے اس لیے نہیں کر سکتا کہ ان کے فضائل اتنے متواتر شکل میں موجود ہے کہ اگر کوئی کھلم کھلا کہے تو اپنے مذہب کے معیاروں کے مطابق، اپنے مذہب کے احادیث کے مطابق وہ دین سے خارج ہو جائے گا. تو اسی لیے کھل کر یہ بات نہیں کر سکتا، لیکن عمل بتاتا ہے. لیکن کچھ محبت ایسی چیز ہے، نفرت ایسی چیز ہے دل میں. دل میں آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے اس کے دل میں آپ کی محبت ہے یا نفرت ہے؟ پتہ چلنے کی چیز نہیں ہے. لیکن آپ خود دیکھیے، خدا موجود ہے عالم غیب میں ہے، خدا کے وجود پر کیسا علم ہوتا ہے؟ آثار کے ذریعے، آثار کے ذریعے خدا کے وجود پر علم ہو جاتے ہیں. ہم لوگوں کی یہی حالت تھی. اسی طرح سے بہت سی ایسی چیزیں جو قابل دید نہیں ہیں، ان پر علم حاصل کر سکتے ہیں آثار کے ذریعے. فلاں آدمی مجھ سے محبت کرتا نہیں کرتا ہے, پتہ چلے کہ جب بھی ملاقات ہوتی ہے اس کے چہرے میں کھل جاتا ہے, کھل جاتا ہے اور مسکراہٹ ہو جاتی ہے, ملاقات کرتے ہیں, ضرورت کے وقت مثلاً ساتھ دیتے ہیں. بس اس قسم کے چھوٹے بچے جو دنیا میں آتے ہیں, بس اوقات ہمارے لوگ سمجھتے ہیں بچے معصوم ہیں, اس لیے عالم غیب سے اس تک خبر آتی ہے. یعنی جو شخص اس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو دیکھ کر, چھوٹے بچے 6 مہینے کے 1 سال کے بچے بھی اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں, جو کم تر محبت کرتے ہیں اس کو کم تر پسند کرتے ہیں. اس کے وجہ وہ بچے پر کوئی علم غیب نہیں ہے اس کے پاس, وہ بھی انہیں اعمال سے سمجھتا ہے. لوگ جو اس کے ساتھ محبت کے سر پیش آتے ہیں اسی سے سمجھتا ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو مجردات وہ چیزیں جو قابل مشاہدہ نہیں ہیں ان پر بھی علم حاصل کر سکتے ہیں آثار کے ذریعے. تو یہ بھی جو منافقین بڑے ماہر لوگ ہوتے ہیں اپنی حقیقت کو چھپانے کے لیے, نہج البلاغہ میں جو منافقین کے بارے میں مولا کا خطبہ ہے آپ پڑھیں گے حیران ہو جائیں گے. منافقین اس وقت کے منافقین آج کل کے فرض کے امریکہ کی طرح نقشے بنانے والے لوگ, بہت ذہین منصوبہ بنانے والے عجیب و غریب لوگ, لیکن یہی منافقین بھی اپنا آپ کو 100% نہیں چھپا سکتے. قرآن فرماتے ہیں فَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. پیغمبر اگر آپ منافقین کو پہچاننا چاہیں, خطاب تو پیغمبر کو لیکن سارے مسلمان مراد ہیں, قرآن کے سارے خطاب پیغمبر کی طرف ہے لیکن سارے انسان سارے مومنین, قرآن سارے انسانیت کے لیے نازل ہو رہا ہے. فَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, ان کے انداز سے گفتگو سے پتہ چلے گا منافق ہے یا نہیں. ابو سعید خدری فرماتے ہیں اس آیت کے تفسیر میں, پیغمبر کے عظیم صحابی, اس آیت کے تفسیر میں ان کے انداز گفتگو سے آپ پہچانیں گے کہ منافق ہے یا نہیں. فرماتے ہیں کہ ہم اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دشمنی علی کے ذریعے ہم پہچانتے تھے, اگر کوئی علی سے دشمنی کرتا ہے تو ہم سمجھتے تھے یہ منافق ہے, کوئی علی سے محبت کرے تو سمجھتے تھے یہ مومن ہے. اس وجہ سے حدیث یا سنی محمد متفقن علیہ کہ فرمایا یا علی انت و شیعتک الفائزون, علی آپ اور آپ کا شیعہ کامیاب, ان علی کا گروہ علی کے نقش قدم پر چلنے والے, ایک گروہ شناخت شدہ تھے, کچھ آگے ہوتے ہیں کسی کمال میں کوئی پیچھے ہوتا ہے. علی کے بارے میں یہ جو مشہور حدیث ہے قسیم النار والجنہ, علی جنت و جہنم تقسیم کرنے والے ہیں. کسی نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ یہ کیسا ممکن ہے علی جنت و جہنم تقسیم کرنے والے ہو. آپ جانتے ہیں احمد بن حنبل کے ماننے والے ہمیشہ شیعوں پر ظلم کرتے رہے, ابھی وہابیت بھی اپنے آپ کو احمد بن حنبل کے پیرو کہتے ہیں جبکہ ایسی بات نہیں ہے, مدعی ہے. تو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں علی نے علی تقسیم کر رکھا ہے, جنتی اور جہنمی کو علی ابھی تقسیم کی ہے, کیونکہ پیغمبر نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق, علی آپ سے محبت کرنے والا صرف مومن ہے اور آپ سے دشمنی کرنے والا منافق ہے. تو علی اسی دنیا میں جنتی اور جہنمیوں کو جدا کیا ہے علی نے. اس حدیث کے درجے میں درجہ معنی ہے, جو علی کے نقش قدم پر چلتے ہیں جنتی ہے, جو علی کے نقش قدم کو چھوڑ دیتے ہیں جہنمی, جو علی کے عقائد افکار کو اپناتے جنتی ہے, علی کے عقائد اور افکار کو چھوڑ دیتے ہیں جہنمی. یعنی علی معیار ہے, زیارت اللہ پڑھتے ہیں نا السلام علیک یا میزان الاعمال, علی آپ معیار ہے, میزان ہے, ترازو ہے اعمال تولنے کے لیے ناپنے کے لیے. تو محبت آل محمد کے بارے میں عرض کیا, اتنی احادیث سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بن باز آخر میں ایک چھوٹی سی کتاب چار اشتہار کی شکل میں اس کی طرف سے چھپی تھی محبت آل محمد کے حوالے سے, بن باز عبد الوہاب کے پوتے ہیں, اور وہابیوں کے سب سے زیادہ اور کرنے والا اور سب سے زیادہ اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف لکھنے والا آدمی ہے، اس کے باوجود مجبور ہے. آپ جانتے ہیں کچھ تو یعنی حقیقت سے استفادہ کیے بغیر باطل بھی نہیں پھیلا سکتے ہیں. شبہ اس لیے شبہ کہہ رہا ہے مولانا رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما سمیت شبہ شبہ لانها تشبہ الحق. شبہ اس لیے شبہ کہلایا، شبہ ہوتا ہے کہتے ہیں نا، اس لیے شبہ کہلایا. شبہ کا معنی ہے کہ دین میں شک کرنا، عقائد میں شک کرنا. اس لیے شبہ کہلایا کہ یہ حق کے ساتھ شبیہ ہوتا ہے، حق کے ساتھ شبیہ ہونے کی بنا پر آدمی کو شک میں ڈال دیتا ہے. تو اس حوالے سے قابل انکار نہیں. قرآن کی آیت کے حوالے سے بہت کوشش کی ہے انکار کرنے کی، جبکہ اہل سنت کی مستند ترین کتابوں میں موجود ہے کہ آئے مودت آل محمد کی شان ہے. حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں حضرت سعید بن جبیر اور بہت سے تابعین اور مسلم اور بخاری میں آیا ہے، احمد بن حنبل نے روایت کی ہے، اس کے باوجود توجیہات کرنا، تاویلیں کرنا. فرض کیجئے توجیہات اور تاویلات میں سے ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اس کا اصل شان نزول تو احادیث میں یہی ہے کہ مسلمان آئے حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ نے بہت خدمت کی ہے اور اذیتیں برداشت کی ہیں اسلام کے راہ میں، رسالت کے راہ میں، انسانوں کی ہدایت کے راہ میں. ہم ظاہر ہے من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کے شکر ادا نہیں کرتا ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہے تو اندیکھے خدا کی شکریہ ادا نہیں کرے گا. ہم آپ کی خدمات کے مقابل میں کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، ہدیہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا قبول فرمائیں گے؟ پیغمبر نے وہی کی انتظار کی. پیغمبر جواب دے سکتے تھے لیکن چاہتے تھے کہ قرآن کی شکل میں آ جائے جواب. سورہ نجم کے آخری آیات ہے، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، حبیب آپ ان سے کہہ دیں میں کوئی اجر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں اپنی رسالت کے حوالے سے، تبلیغ دین کے حوالے سے، انسانوں کی ہدایت کے حوالے سے. الا المودۃ فی القربٰ، صرف مودت ذو القربیٰ چاہتا ہوں. رسالت کی اجرت مودت ذو القربیٰ، دیکھیے بہت عظیم چیز ہے. یعنی خدا کے بعد سب سے افضل ہستی پیغمبر خدا، پیغمبر خدا کے سب سے عظیم ترین کارنامہ رسالت. اس کے علاوہ کوئی اور کارنامہ نہیں ہے جو آپ نے نبوت کا فریضہ انجام دیا ہے، رسالت انجام دیا ہے. اس عظیم ترین فریضہ کا معاوضہ مودت ذو القربیٰ. یعنی دیکھو کسی چیز کی قیمت سے معلوم ہوتا ہے وہ چیز کتنے اہم ہے. ایک چیز کی قیمت 1 لاکھ ہو، دوسری چیز کی قیمت 100 ہو، تو خود بخود آپ کو پتہ چلتا ہے جس کی قیمت 1 لاکھ ہے وہ بہت اہم چیز ہے. تو مودت کی قیمت کل رسالت قرار دینا ہے، اور کل رسالت کی اجرت مودت قرار دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ مودت ذو القربیٰ کا کیا مقام ہے. اور یہ عظیم نعمت ہمیں ملی ہے، اس نعمت کے شکر ادا کرنا پڑے گا. ایک دن چھٹے معصوم کی دولت سے
ایک
صحابی مقبول ہے تو آپ ان کے لیے بہت اچھا مناسب کھانا تیار کیا. جب فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا کیسا لگا کھانا کیسا تھا. آپ ہر مناسب موقع پر ایک پیغام دینا چاہتے ہیں, درس دینا چاہتے ہیں, تربیت کرنا چاہتے ہیں. تو آپ دیکھیں خود قرآن میں جب مسافر جب سفر کے لیے نکلتا ہے کیا کہتا ہے, دعائے سفر جو ہے دعائے سفر کہتا ہے, خدایا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا راجعون. ہم سفر کے لیے نکلے, یہ سفر کے وسائل تو نے لیے, فوراً قیامت کی یاد دلاتا ہے تم بھی مسافر ہو, قیامت کی طرف جا رہے ہو. وإنا إلى ربنا راجعون لمن قلبوں. تو ارسیا مولا بھی یہی, تو اس نے عجیب آدمی تھا, کہا کہ مولا کھانا تو بہت اچھا تھا لیکن مجھے خوف ہے قیامت کے دن خدا مجھ سے پوچھے گا. قرآن ارشاد ہوتا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں. وہ بھی ہم جیسے سوچنے والا آدمی تھا, شاید کھانا پینے کو نعمت سمجھتا تھا, باقی کسی چیز کو نعمت نہیں سمجھتا. سب سے بڑی نعمت عقل ہے, دین ہے, پیغمبر ہے, علم ہے. سب سے بڑی نعمتیں یہ ہے کہ ہم ان کی وجہ سے انسان بنتے ہیں. کھانا پینا تو حیوانیت کی ضرورت ہے. تو مولا نے فرمایا اگر کوئی کریم سخی فیاض آدمی اگر کسی کو کچھ دے دے پھر بعد میں پوچھے کہ میں نے تمہیں دیا تھا یاد ہے یا نہیں, یہ کوئی نہیں کرتا ہے. کوئی کریم ہستی اگر کسی کو کچھ کھلاتا ہے تو دوبارہ نہیں پوچھتا ہے کیا کیا تم نے, اچھا ہوا یا نہیں ہوا. فرمایا کہ نہیں, اس لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کے مراد یہ ہے کہ نعمت ولایت آل محمد سے پوچھا جائے گا. ولایت و محبت آل محمد کے نعمت کے ساتھ تم نے کیا کیا. ولایت آل محمد, ولایت محبت کو بھی کہتے ہیں, امامت کو بھی کہتے ہیں. عربی زبان میں ولی سرپرست کو بھی کہتے ہیں, چاہنے والے کو بھی کہتے ہیں. تو تم سے پوچھا جائے گا محبت اہل بیت کے بارے میں اور امامت اہل بیت کے بارے میں کہ اس فریضے کے ساتھ تم نے کیسے سلوک ادا کیا. یہ عظیم نعمت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اب اس آیت کی تفسیر کو, یعنی آل محمد سے اس آیت کو دور کرنے کی عجیب و غریب کوششیں کی گئی. صرف ایک کی طرف آپ آج اشارہ کرتا ہوں, باقی کل. کہتے ہیں کہ آیت کا معنی یہ ہے, آیت کا ترجمہ تو آپ سب کو پتہ ہے, قل لا حبیب, آپ کہہ دیجئے ان سے لا اسألکم, تم سے نہیں مانگتا, علی اجرن, رسالت تبلیغ رسالت پر کوئی اجر, الا سوائے ایک چیز کے, وہ کیا ہے, الا المودت فی القربا, صرف مودت ذوال قربا. یہ معنی آیت. اب اس آیت کے تحریف معنوی کرنے کے لیے قرآن نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم قرآن کو بچانے والے ہیں. تو قرآن کے الفاظ کو بچانے کا فیصلہ کیا, کوئی اس میں تحریف نہیں کر سکتا ہے لیکن معنی میں تحریف کر سکتے ہیں. اسی لیے کرنے والوں نے معنوی تحریف کی ہے, تفسیر میں تحریف کی ہے. اس کا اپنے فلسفہ ہے, کیونکہ جب الفاظ قرآن اپنی جگہ پر ہو تو حق چاہنے والوں کے والے انہیں الفاظ سے حق تک پہنچ جائیں گے, باطل چاہنے والے تحریف کر کے باطل تک جائیں گے. راستہ بند کرنا ہدف نہیں ہے, امتحان لینا ہدف ہے کہ حق کی طرف جانا چاہتے یا نہیں جانا چاہتے. حق کی طرف جانا چاہتے, یہ قرآن ہے, دیکھو قرآن کن لوگوں کی نشاندہی کرتا ہے. اگر باطل کی طرف جانا چاہتے ہیں ان کے لیے دروازہ بند نہیں ہے, تاویلیں کر سکتے ہیں. قرآن خود فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, جن کے دلوں میں کیجی ہے, ٹیڑھے ہیں, وہ آیات محکمات, وہ آیات جن کے معنی واضح ہیں اس کی طرف نہیں جائیں گے, آیات متشابہات کی طرف جائیں گے تاکہ اس کے معنی میں تبدیلی لائے. ابتغاء الفتنہ, فتنہ کی طلب کرتے ہیں, ابتغاء یعنی طلب کرتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں فتنہ کی, فتنہ ڈھونڈتے ہوئے فتنہ کی طلب میں یہ کام کرتے ہیں. ابتغاء تاویل, تاویل کرنا چاہتے ہیں, معنی سے نکالنا چاہتے ہیں. تو قرآن مجید نے یہ راستہ رکھا تاکہ امتحان ہو, ورنہ امتحان نہیں ہوتا. اگر دیکھیے آپ کے سامنے ایک ہی راستہ ہو, دوسرا راستہ ہی نہ ہو, تو اسی راستے سے چل نکلیں گے نا, اسی راستے سے چل نکلیں گے. اگر کسی آدمی کے سامنے کوئی اسلحہ نہیں, نہ پتھر ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو چاہے وہ قاتل ہو, پیشہ ور قاتل ہو, چاہے مومن ہو, آدمی کو قتل نہیں کرے گا, کیونکہ اس کے سامنے ذریعہ نہیں ہے. امتحان اس وقت ہوتا ہے کہ راہ حق اور راہ باطل دونوں کھلا ہو, اور راہ باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آئے. تو اسی لیے سارے راستوں کو بند نہیں کیا, تحریف معنوی کرتے, ان میں سے ایک یہی ہے, معنی کرتے ہیں. دیکھیں ترجمہ تو سب عربی زبان میں سب کے سمجھ میں آتا ہے, لیکن کس طرح سے تفسیر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ پیغمبر مشرکین مکہ سے خطاب فرما رہے ہیں, قل لا اسألکم, پیغمبر آپ مشرکین مکہ سے کہہ دیں کہ میں کوئی اجرت نہیں مانگتا رسالت کے اوپر, تبلیغ دین کے اوپر کوئی اجرت نہیں مانگتا, صرف یہ ہے کہ تم میرے رشتہ دار ہو, رشتہ داری کا خیال رکھو, تم مکہ والے قریش میرے رشتہ دار ہو, رشتہ داری کا خیال رکھ کر مجھ پر ظلم مت کرو. دیکھیں جب دشمنی جو ہے انسان کو اندھی کر دیتی ہے, دوستی بھی اندھی کر دیتی ہے, دشمنی بھی, اگر عقل و معرفت کے ساتھ نہ ہو, حق کے طلب حق کے ساتھ نہ ہو. حب الشیء یعمی و یسمی, حدیث میں محبت بھی اور دشمنی بھی انسان کو اندھی کر دیتی ہے. آپ اپنے دشمن کی خوبیوں کو نہیں دیکھ سکیں گے اندھا ہونے کی وجہ سے. تو ان کے ایک مورد یہی ہے, کیا مانا کرتے ہیں مشرکین مکہ سے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تم سے میں اپنی رسالت کی کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں, صرف رشتہ داری کے حوالے سے, رشتہ داری کے ناطے سے مجھ پر ظلم نہ کرو, اذیت نہ پہنچاؤ. تو کوئی آدمی نہیں کہے گا کہ کفار سے کیا اجر مانگ رہے ہیں, یہ کافر آپ کے دین کو نہیں مانتا ہے, آپ کو جھوٹے نبی سمجھتے ہیں, ان کو کچھ دیا ہو تو اجرت مانگیں گے نا, یہ تو اسلام کو اپنے لیے بلا سمجھتے ہیں. اگر مسلمان ہیں, مسلمان کو دین دیا ہے, ان سے اجرت لیں گے, لیکن یہ مشرکین ہیں, کفار ہیں, ان سے اجرت لینا بیوقوف, یعنی اجرت مانگنا ایک بیوقوفانہ عمل ہے. بچے بھی اس پر ہنسے گا, مذاق اڑائے گا. دشمنی آل محمد میں اس حد تک تفسیر قرآن میں تحریف کرتے ہیں, معنوی تحریف. اس طرح سے بہت سی کوششیں ہوئی ہیں, متعدد قسم کی تأویلیں, تحریفیں تفسیر کے حوالے سے, تاکہ اس آیت کو آل محمد کی شان سے دور کرے, ان کی فضیلت اس کے آیت کے ذریعے ثابت نہ ہو, ان کی محبت اس آیت کے ذریعے ثابت نہ ہو. اگرچہ محبت آل محمد کا واجب ہونا قابل انکار نہیں ہے, کیونکہ احادیث شیعہ سنی سب کے پاس متواتر ہے. شب اول ماہ ہے, محرم ہے, محبت کا تقاضا محبوب کے غم میں غمگین ہونا ہے. غم کی احادیث نہ بھی ہو فرض کرے, تب بھی جس ہستی سے ہمیں محبت ہے اور شدید محبت ہے, اس کے غم میں غمگین ہونا ہے, اس کی مصیبت میں آنسو بہانا ہے, محبت کا کم ترین تقاضا ہے. انسان تو انسان ہے، مسلمان تو مسلمان ہے، شیعہ تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ خود عالم اسلام کے مورخین نے نقل کیا ہے، کربلا کے واقعے کے بعد پتھروں کے نیچے خون نظر آیا، جب پتھر اٹھاتے تھے خون نیچے نظر آتا تھا، بادلوں کا رنگ بدل گیا تھا۔ یعنی جمادات کے عالم میں اس غم سے اثر دیا ہے، یہ غم سیرت انبیاء ہے، انبیاء الہی نے لیے کیا ہے، آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم میں انبیاء سے لے کر خاتم الانبیاء امام زمان، یہ وہ غم ہے جس پر روایات کے مطابق جناب سیدہ اس عالم میں جس عالم میں کوئی غم نہیں ہے جنت خدا میں ہوتی ہے، ہم غم منا کر اپنے کو آل محمد کے ساتھ اس غم میں شریک بنانا چاہتے ہیں، سعادت مند بننا چاہتے ہیں، کاروان آل محمد میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ کربلا میں نہیں تھے، افسوس کرتے، احمد کے چاہنے والے واقع محبت کے عظیم مظاہر احمد کے چاہنے والوں سے دیکھنے پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے عاشورہ میں دیکھیں، خصوصاً اربعین محراب میں ہزاروں مارے جاتے ہیں، اس کے باوجود تمام شہروں سے پیدل نکلتے ہیں، عشق آل محمد۔ کبھی تاریخ میں پڑھتے تھے زیارت کے لیے جانے والے کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جاتا تھا، پھر سرطن سے جدا کیا جاتا تھا، لیکن آل محمد کے چاہنے والے آگے بڑھتے رہے، ابھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہزاروں مارے جاتے ہیں، پیدل نہ جائے تو خطرہ کمتر ہے، لیکن پیدل جائیں گے زیارت کے۔ شر اول ماہ محرم ہے، محرم کی چاند، مسلمان آپ ریڈیو سنیں، ٹی وی سنیں، مبارکبادی دیتے ہیں، نیا سال ہے، لیکن آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے چاند غم لے کر آتا ہے۔ یہ چاند غم لے کر آتا ہے، ہمارے 33 کے مطابق آج حسین کی الوداع کا تذکرہ کریں گے۔ حسین کے پاس جب پیغام آیا وحی مدینہ کا، آپ جوان بن ہاشم کو لے کر والی مدینے کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، آپ تشریف لے جانے سے پہلے فرمایا تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے ان کا تابوت، ان کا سرکش مر چکا ہے، بیٹے کے لیے بیعت چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چلے گئے۔ جوان بنی ہاشم سے فرمایا، جوان دارالعمارہ کے باہر منتظر رہو، اگر میری آواز بلند ہوئی تو اندر آؤ۔ حسین چلے گئے، والی مدینہ نے امیر شام کے موت کی خبر بتائی، آپ نے سنت اسلام کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب خدا کے در پہ، سب کو پلٹ کر خدا کی طرف جانا ہے، آیت کی تلاوت کی۔ والی مدینہ نے عرض کی، مولا یزید کا حکم ہے کہ آپ سے میں بیعت لوں۔ امام نے فرمایا، یقیناً راہ کی اس تاریکی میں میری بیعت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ حسین جیسے سے بیعت لیے تھے تاکہ لوگوں کو پتا ہے، رات کی اس تاریکی میں میری بیعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دن ہونے دو، دن کا وقت ہو جائے تو کیا ہوگا، ہم دیکھتے ہیں. مروہ وہیں پہ کھڑا تھا, کہا کہ حسین کو جانے نہ دو, اگر حسین یہاں سے نکل گئے, وہ سوچ رہا ہے کہ حسین کو پتہ نہیں ہے آ گئے ہیں, اب اسی وقت اسی مقام پر حسین کو روک سکتے ہیں, جبکہ حسین کو علم تھا اگر حسین یہاں سے نکل گئے تو خون کی ندیاں بہیں گی, حسین سے تم بیان نہیں لے سکتے. حسین نے مروہ کی طرف رخ کیا, پس لوگوں کو رسوا کرنا صحیح ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے لیے خطرناک, انسانوں کے لیے خطرناک, ان کو رسوا کرنے سے انسانیت کو بچا سکتے ہیں, شاید یہی وجہ تھا مولانا فرمائی ابن سرطا اس کی مشہور ماں کا ذکر کیا. ایسے لوگ ہی آدم محمد سے دشمنی کرتے ہیں, آپ جانتے ہیں ابن سرطا اے بنا مسلمان عورت کے فرزند, تم مجھے روک سکتے ہو یا تمہارا امیر اس کو روک سکتا ہے؟ آپ کی آواز بلند ہوئی, جواہر بن ہاشم ننگی تلواریں لے کر آ گئے عزت و احترام کے ساتھ حسین کو لے کر نکلے. حسین نے فرمایا ایھا الامیر ای حاکم مدینہ ان اہل بیت النبوۃ ہم آل محمد نبوت کے خاندان ہیں, وہ معدن رسالہ رسالت کے معدن سرچشمہ ہم ہیں, بنا ختم اللہ بنا بدا اللہ ابتدا رحمتوں کے ابتدا ہمارے خاندان سے, وہ بنا اختتام رحمتوں کا اختتام بھی ہمارے خاندان پر ہوگا. ويزيد رجل فاسق فاجر مؤمن بالفسق, يزيد فاجر ہے گناہگار ہے, کلم کلا گناہ کرنے والا ہے, شراب پینے والا ہے, ومثلی لا یبالی مثلہ میں آدھا کا فرزند ہوں, معصوم فرزند معصوم, مجھ جیسا اقدار کے محافظ یزید جیسا شیطان کے نمائند کے لیے آپ نہیں کر سکتے, مجھ جیسا اس جیسے کے لیے آپ نہیں کر سکتے. صبح ہونے دے ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت کا لائق اور سزاوار کون ہے. حسین جوانان بن ہاشم کے ساتھ مل گئے. یہ جملہ ایسا جملہ ہے کہ اس کے سنتے ہی ہمارے اذہان کربلا کی طرف جاتا ہے. ایک دفعہ حسین نے دوبارہ جوانان بن ہاشم کو بلایا تھا, آپ کو یاد ہے عاشور کے دن, یا عطا الصلاۃ یا حسین مالی مناکی کم فلا تجھے بہادروں میں تمہیں پکار رہا ہوں. عاشور کے دن حسین فرمات میں بہادروں میں آپ کو پکار رہا ہوں, آپ جواب نہیں دیتے, کیا ہوا؟ بعض روایات کے مطابق شہداء کی لاشوں میں حرکت آئی, گویا وہ فرما رہے تھے مولا ابھی جان نہیں ہے ورنہ ہم اپنی جانیں دوبارہ آپ پر فدا کر دیتے. حسین نکلے, حسین وہاں سے نکل کر پیغمبر کے روزے پر گئے. عجیب حالت ہے, پیغمبر کے روزے پر پہنچ کر روایت کہتی ہے حسین سو گئے, نیند آ گئی, سکون ملا حسین, شاید پیغمبر کا سینہ یاد آیا, پیغمبر کی محبتیں یاد آئی. یا رسول اللہ آپ کتنی محبت کرتے تھے, عبادت خدا کے وقت جب حسین پیغمبر کے خوش پر سوار ہوتے تو پیغمبر سجدے سے سر نہیں اٹھاتے, یہی حسین. پیغمبر کے پاس شکایتیں کی, شکایتیں کرنے کے بعد حسین اپنی والدہ طاہرہ مطہرہ کی خدمت میں آتے ہیں, جناب سجدے کے روزے پر جوانان بن ہاشم کے ساتھ الوداع کرتے ہیں, گریہ کرتے ہیں, امت کی شکایتیں کرتے ہیں. یہاں پر بھی ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے, وہ واقعہ یہ ہے ایک موقع پر حسین نہیں آئے زینب آئی. یہ وہ موقع تھا جب کاروان آل محمد کا اسرائے آل محمد پلٹ کر مدینے پہنچے, زینب
یا جدہ انی نا آیت میں لیکن حسین نانا حسین کی شہادت کی خبر دینے آئی ہوں. پھر زہرا کی روزے پر گئی, ابا کے روزے پر گئی, صبر نہ کر سکی, برداشت نہ کر سکی. روایت میں ہے ابا حسین کی شہادت کی خبر دینے آئی ہوں.
لعنت اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین علم قلب خدایا بحق حسین بحق آل حسین بحق شہداء کربلا دشمنان محمد و آل محمد کو نیست و نابود فرما, محمد و آل محمد کو چاہنے والوں کو دنیا و آخرت میں سعادت مند فرما, عزاداران حسینی کی شایان اہل بیت حفاظت فرما, بالنبی و آلہ اللہم صلی اللہ